رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. سورة فاتحة کا آج بیان ہوگا انشاءاللہ. اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کے سلسلے میں کچھ میں نے باتیں عرض کی تھی اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کی کچھ خصوصیات اور فضائل بیان کیے تھے. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ پورا قرآن مجید کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے جسے ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, یہ پہلی آیت ہے اس کی, جس کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو مربی ہیں ہر ہر عالم کے, یا تربیت کرنے والے ہیں تمام عالموں کی. حمد, مدح اور شکر, یہ تین لفظ ہیں. یہاں پر حمد اللہ کے لیے, یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. شکر جب کسی کا کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں شکر بولا جاتا ہے, اور حمد کا معنی یہ خاص ہے کہ تمام تعریفیں, ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے. یہ بڑا عجیب دعویٰ ہے, اللہ رب العزت ہی کو سجدہ ہے یہ, اور کوئی ایسا دعویٰ کر بھی نہیں سکتا. اس سے ایک تو اللہ رب العزت نے کثرت کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسانوں کا رخ درست کر دیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. لوگ جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اس کی مثال فقط اتنی سی ہے کہ جیسے کوئی شخص تصویر بنائے, گھر بناتا ہے تو کہتے ہیں صاحب بڑا اچھا گھر بنایا, بڑی اچھی تصویر بنائی, لیکن حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہے؟ اس مصور کی جس نے وہ تصویر بنائی, اور اس مستری کی جس نے وہ مکان تعمیر کیا, اس ڈیزائنر کی جس نے اس مکان کو ڈیزائن کیا. اسی طریقے سے کائنات میں جتنی بھی قابل تعریف چیزیں ہیں اصل میں اس کے خالق تو چونکہ اللہ رب العزت ہی ہیں, اس لیے جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو گویا وہ تعریف اللہ کے لیے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, یعنی جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ ایک دعویٰ ہے, اور دلیل بھی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی, اس لیے کہ وہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں, تمام عالم کی تربیت کرنے والے ہیں. کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. تربیت کا مطلب ہوتا ہے رب, مربی اور تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کے حد کمال تک اس چیز کو پہنچا دے, یعنی تربیت کر کے کسی چیز کو حد کمال تک پہنچا دینا. تو آپ دیکھ لیجیے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, اب وہ چاہے سورج ہو, چاند ہو, ستارے ہوں, آسمان ہو, زمین ہو, جو کچھ بھی ہیں ان سب کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کوئی آپ کو ورکشاپ نظر نہیں آتا, کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہر چیز اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. کس انداز میں اللہ رب العزت نے پورا جہان جو ہے وہ سجا دیا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین. عالمین کہا, اس سے پتہ چلا کہ عالم ایک نہیں ہے, بہت سارے عالم. بعض نے کہا کہ سورج ایک عالم, چاند ایک عالم, ستارے ایک عالم, اور ہم جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو یہ ایک عالم. اور بعض نے کہا کہ نہیں, یہ بھی ممکن ہے کہ جو کچھ ہم اپنے اس عالم میں مشاہدہ کر رہے ہیں, یعنی آسمان بھی ہے, زمین بھی ہے, ستارے بھی ہیں, چاند بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, جنگلات بھی ہیں, انسان بھی ہیں, شجر بھی ہیں, حجر بھی ہیں, جنات بھی ہیں, یہ سارے کا سارا یہ پورا ایک عالم, اور اس جیسے اور ہزاروں عالم, یعنی اس جہان میں بھی, اس عالم میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہوں. تو بعض نے فرمایا کہ 80,000 ہیں, یعنی اس عالم کے سوا 80,000 عالم اور ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 780 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ پہلے, تقریباً 800 سال پہلے کہہ لیجئے, جو تحقیق کی تھی تو اس میں انہوں نے ثابت کیا تھا عقلی طور پر کہ اس جہاں کے علاوہ, اس عالم کے علاوہ اور بھی جہاں ہیں. تو 800 سال پہلے کی تحقیق ہے, لیکن اس زمانے کی جو سائنسدان ہیں اور محققین ہیں ان کی بھی رائے یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے عالم. اب جو بھی عالم ہیں, جتنے بھی عالم ہیں, اب آپ دیکھ لیجئے مریخ ہے, مشتری ہے, دیگر جو ستارے ہیں ان کی وہ کتنے بڑے بڑے جہان ہیں, اس دنیا سے کئی کئی گنا بڑے. یہ تو اب اس زمانے میں لوگ جو تحقیق کر رہے ہیں, تو اظہر من الشمس یہ بات ہو گئی کہ یہ جو عالم, یہ دنیا موجود ہے ہمارے سامنے, اس سے بڑے کئی اور جہاں بھی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. البتہ اب یہ کہنا کہ صاحب وہاں پر تو چونکہ کوئی زندہ نہیں رہ سکتا, تو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ ہمارے مطابق آب و ہوا ہو. وہاں جس قسم کی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو آب و ہوا بھی ان کے مطابق ہے, اس لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں اگر موجود ہوں تو اس میں کوئی بعید بات نہیں. بہرحال الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی اور خود انسان کو اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن, کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. ابر یہ بادل جو آپ کو نظر آتے ہیں, باد ہوا, ماہ چاند, خورشید سورج, فلک آسمان, درکارن یعنی سب کام میں مشغول ہیں, چاند ستارے, سورج, زمین, آسمان. تو اس کو کہا کہ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری, تاکہ یہ سارے کے سارا جہان کس لیے ہے, تاکہ ایک روٹی تو حاصل کر لے, اس کو غفلت سے نہ کھائے, یعنی اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے. تو گویا ایک لقمہ روٹی کا جو ہم کھاتے ہیں, یہ اگر اس کی حقیقت میں ہم غور کر لیں, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کائنات کی ہزار ہا مخلوقات اللہ تعالی کی وہ گردش میں ہیں, محنت میں ہیں, تب جا کر آدمی کے منہ میں ایک لقمہ روٹی کا پہنچتا ہے. ستارے اپنے کام کر رہے ہیں, سورج اپنا کام کر رہا ہے. اب دیکھیں اگر سردیاں رہیں تو یہ گندم وغیرہ پیدا نہ ہو, آم پیدا نہ ہو, بہت ساری چیزیں. تو یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاتھ آتا ہے, منہ تک جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوق جو ہیں وہ کام میں لگی ہوئی ہیں, تب جا کے انسان کو ایک روٹی کا لقمہ ملتا ہے. تو اس کو کہا کہ ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. اور اگلا مصرع بھی ہے کہ یہ سب کچھ تیرے لیے اللہ نے کیا ہے, یہ شرط انصاف نہ باشد کہ تو انصاف نہ بری. اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا میرے کہ انصاف سے بعید ہے یہ بات. ہاں تو فرما نہ بری کہ تو فرما بردار نہ ہو, یعنی یہ انصاف سے بعید بات ہے کہ اللہ نے تو اس ساری کائنات تیرے لیے سجائی ہے, اور انصاف سے ہٹ کر یہ بات ہے کہ تو جو ہے وہ انصاف نہ کرے. اب تو یہ چاہیے کہ انصاف کرے, اور انصاف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی, تجھے چاہیے کہ تو اللہ کے لیے ہو جائے, یعنی عبادت اللہ کے لیے کرو اور اس کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, جو حکم دے وہ بجا لاؤ. اور بقول ہمارے حضرت والا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ پیدا کیا اور جو کچھ حکم دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاؤ, اس حکم کو بجا لانے میں اگر تمہارا دل بھی ٹوٹے تو ٹوٹنے دو, لیکن اللہ کے حکم کو نہ توڑو. اللہ تعالیٰ کا حکم توڑنے کے لیے نہیں ہے, اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے. تو ہمارا دل اگر ٹوٹ جاتا تو ٹوٹے, لیکن اللہ کا حکم ہم نہ توڑیں, بس یہ اصل چیز. تو اس کو فرمائے بہر الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم, یہ مبالغے کے صیغے ہیں دونوں, اس کا بیان پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہو چکا کہ رحمان اور رحیم ہے, بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کیا, کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے مجبور کیا, کیا اس پر کوئی دباؤ ہے؟ فرمایا کہ نہیں دباؤ نہیں ہے، نہ کسی نے اسے مجبور کیا نہ کوئی مجبور کر سکتا، لیکن صفت رحمت کا تقاضا ہے یہ. اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے اس لیے اس نے یہ ساری کائنات بھی بنائی ہے اور انسان کو پیدا کیا تاکہ سارے سب چیزیں انسان کے لیے کام کریں اور انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو رحمت صفت رحمت کے تقاضے کے پیش نظر یہ سب کچھ ہے، الورنہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دباؤ نہیں اور کسی نے اللہ کو نہ مجبور کیا نہ کوئی مجبور کر سکتا. تیسری جو آیت ہے مالک یوم الدین، اس کا مطلب یہ ہے کہ روز جزا کا مالک. روز جزا کیا ہے اور مالک کے آج دن نہیں ہے اللہ تعالیٰ صرف یوم روز جزا میں مالک ہوں گے، مالک تو آج بھی ہیں وہ، تو یوں کیوں کہا کہ روز جزا کا مالک؟ ورنہ مالک تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کا آج نہیں ہے، یقیناً تمام چیزوں کا مالک. تو مالک یوم الدین کہہ کر روز جزا کا ایک تو تصور ہمیں بتلایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہر چیز کا بدلہ ہوگا. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ یہاں پر انسان جتنی عبادتیں کرتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے یا اسی طرح فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو یہ جو دنیا ہے یہ جزا اور یہاں پر جزا اور سزا نہیں ہے. یعنی جو کچھ ہم عبادت اور اطاعت کر رہے ہیں اس کا پورا بدلہ ہمیں یہاں مل جائے ایسا نہیں ہے، اور اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو یہاں سزا مل جائے ایسا بھی نہیں. ہاں کسی کسی کو کبھی کبھی کچھ تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نمونہ دکھا دیتے ہیں لیکن وہ پورا بدلہ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کیا ہم چکھا دیتے ہیں تمہیں تھوڑا سا عذاب. یعنی بعض لوگوں پر بعض مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی ہیں تو وہ تھوڑا سا عذاب ہوتا ہے اپنے کسی بدعملی کی بنا پر. وَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، لیکن یہ عذاب اکبر نہیں ہے، وہ تو اور چیز ہے. یہ تھوڑا سا عذاب جو ہے دنیا میں ہم سے چکھانے کے لیے کہ بھائی عذاب ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے. اور یہ اس لیے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. جب آدمی مصیبت آتی ہے فوراً اب بھاگتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ بس ہم سے غلطی ہو گئی آئندہ مجھ سے غلطی نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی وہ کرتا ہے جس کو اللہ رب العزت کا ڈر ہو. بعض لوگ تو یہاں اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ کذالک العذاب والعذاب الاخرۃ اکبر، یہ عذاب ہے ایسا ہی عذاب ہوتا ہے لیکن عذاب آخرت جو ہے وہ بڑا ہے، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ ہوتا ہے. اس سے پتا چلا کہ کوئی آدمی اگر یہاں پر عیش و عشرت میں ہے تو اس کے محبوب اور مقبول ہونے کی علامت نہیں، اگر کوئی آدمی مصیبت میں ہے تو اس مصیبت میں ہونے کی وجہ سے اللہ کا کوئی مردود نہیں ہے. وہ صبح جو احادیث بیان کی جاتی ہیں، آج کل آج اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو تین دن سے بیان چل رہا تھا، تو ان کا حال آپ نے سنا کہ انتہائی خستہ حال، پھٹا پرانا لباس اور اپنی حالت کو بھی چھپائے ہوئے، کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتے. اور کسی جگہ کوفے میں جب چلے گئے تشریف لے گئے تو وہاں پر کچھ دن حاضر نہ ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ آ کیوں نہیں رہے، تو جب معلوم کیا کسی نے کہا کہ مجھے ان کا ٹھکانہ معلوم ہے، جا کر دیکھا اور پوچھا کہ آپ آ کیوں نہیں رہے، تو کہا کہ اوریانیت کی وجہ سے، یعنی کپڑے نہیں تھے کہ میں آ سکوں تمہارے پاس. لیکن اللہ کو محبوب اور مقبول کیسے؟ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ تعالی نے خبر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے کہا کہ جب تمہارے پاس وہ آئیں تو میرا سلام کہنا. مذاق بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہلا رہے ہیں، حالانکہ زندگی میں ملنے کے لیے تشریف نہیں لائے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، کیونکہ شریعت ہی کا یہ حکم ہے کہ والدہ مجبور ہیں، ان کی خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہے تو وہ خدمت میں لگے ہوئے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر ملاقات نہیں ہوئی، لیکن حضرت عمر فاروق صاحب نے فرمایا کہ میرے بعد میرا ایک امتی اویس بن عامر کے نام سے وہ آئیں گے، تو تم میرا انہیں سلام کہنا اور تم ان سے اے عمر مغفرت کی دعا کرانا. آخر کیا بات تھی، اونٹ چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھٹے پرانے حال تھے لیکن اللہ کی نظر میں بہت اونچے تھے، بہت بلند تھے. تو بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں، یہاں ان کا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، یہ بات بتلانا کہ دنیا میں کسی کو پھٹے پرانے حال میں دیکھنا، برے حال میں دیکھنا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ کوئی مردود ہے. اور کوئی بہت عیش و آرام میں اور عشرت میں رہ رہا ہو تو یہ اس کے محبوب اور مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ جزا و سزا کا معاملہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے روز جزا پہ چھوڑا ہوا ہے. وہاں پر جو کچھ آدمی نے اگر فرما برداری والی زندگی گزاری ہے, اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہے, تو انشاءاللہ پورا پورا بدلہ وہاں ملے گا. اور اگر کسی نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہے تو بے شک چاہے یہاں عیش و آرام میں رہا لیکن اس کی سزا وہاں ملے گی. تو اس لیے وہاں کی سزا سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور یہیں پر آدمی ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. بہرحال فرمایا کہ مالک یوم الدین, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ روز جزا عقلن بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں جتنے چور ڈاکو ہیں ان سب کو جو ہے وہ سزائیں نہیں ملتی, قاتلوں کو سزائیں نہیں ملتی. کتنے ایسے ہیں بلکہ اکثر ایسے ہیں جو بچ جاتے ہیں. تو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ایسا نہ ہو اگر بھائی یہاں پر قتل بھی کر رہے ہیں, مال بھی لے رہے ہیں, عیش و عشرت بھی کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود جو ہے انہیں کوئی پکڑتا دھکڑتا بھی نہیں, اور ایک آدمی بےچارہ قانون سے بھی ڈر رہا ہے, اللہ سے بھی ڈرتا ہے, اور ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے, نہ دنیا کا عیش اور آرام کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العزت اس لیے ایک دن ایسا رکھا ہے کہ جو یہاں بچ بھی گئے وہاں نہیں بچیں گے. تو اس لیے عقلن بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی ایسا دن ہو کہ جہاں قاتلوں کو ان کے قتل کی سزا ملے, جہاں ڈاکوؤں کو ان کے ڈاکے ڈالنے کی سزا ملے, جہاں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سزا ملے. اگر یہاں بھی بچ گئے وہاں بھی کچھ نہیں ہے تو بھائی پھر تو یہ دنیا ہی بیکار. پھر جو لوگ ڈر کے اور اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی بیکار ہو گیا نا وہ تو سب. تو اس سے پتہ چلا کہ عقلن بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی دن ایسا ہو کہ جہاں قاتلوں کو, ڈاکوؤں کو, چوروں کو اور مجرموں کو سزا ملے, تو وہ روزے جزا کا دن. اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے آج مالک نہیں ہے, اس دن مالک ہوں گے. تو یقین اللہ تعالیٰ آج بھی مالک ہے, کائنات کا چپا چپا اللہ کی ملکیت, اللہ تعالیٰ ہی کا پیرا کردہ ہے. لیکن بات یہ بھائی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت ملکیت انسان کو بھی دی ہوئی ہے. آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ رومال میرا ہے, یہ چشمہ میرا ہے, یہ ٹوپی میری ہے, یہ پلاٹ اور مکان میرا ہے, یہ فلیٹ میرا ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ اتنا تھوڑا سا اختیار اللہ نے دنیا میں انسان کو دیا ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ سب بھی چھن جائے گا, کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا یہ ٹوپی میری, یہ مکان میرا ہے, ہوگا ہی نہیں. تو جو تھوڑا بہت اختیار دنیا میں دیا ہوا ہے اور اللہ نے اس کا لحاظ بھی رکھا ہے, آج اگر کوئی آدمی کسی کی زمین پر قبضہ کر لے تو وہ عدالت میں مقدمہ کر سکتا ہے کہ صاحب میری زمین پہ اس نے قبضہ کر لیا, ورنہ تو وہ یہ کہتا کہ اللہ میاں کی زمینیں تیری کہاں سے آئی. اس سے پتا چلا کہ شرعاً بھی یہ بات ہے کہ وہ اس زمین پر اپنا اختیار رکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ دعویٰ کر سکتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا, جس کو قرآن مجید نے فرما کہ یومہم بارزون, اللہ اکبر, کہ جس دن سب لوگ اللہ کے پاس آ موجود ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے لمن الملک اليوم, آج کے دن بادشاہت کس کی ہے, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار, اس اللہ کی جو اکیلا بھی ہے قہار بھی ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. بہرحال مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں رہ جائیں گی تو کل پیر کو انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ عمل صالح اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.